الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكسرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے اور نماز کے لیے طہارت کو لازمی قرار دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، اپنے سر پہ مسح کر لیا کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اور ظاہر بات ہے کہ جو قرآن کریم کا حکم ہے وہ ایک مومن کے لیے حتمی حکم ہے، فرض کے درجے میں ہے، نہ اس سے انکار کیا جا سکتا ہے نہ اس میں اپنی طرف سے کوئی تاویلات کی جا سکتی ہیں یا کوئی راہ فرار اختیار کیا جا سکتا ہے. ایمان اور اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے. تو اس آیت کے اندر جو ہمیں حکم دیا گیا ہے شریعت کی اصطلاح میں اس صفائی کو اور اس طرح اپنے آپ کو صاف کرنے کو، اپنے آپ کو دھونے کو وضو کہتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے. اور وضو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہم پہ احسانات کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بہت عظیم احسان ہے، اس لیے کہ دوسری اقوام جو ہیں ان کو اس قسم کا حکم نہیں دیا گیا، یا اگر دیا بھی گیا تو وہ بھول گئے، منکر ہو گئے اس کے. اسی وجہ سے ان میں ظاہری صفائی کا بھی اہتمام باقی نہ رہا، اور جب انسان کا ظاہر نجس ہونے لگے، گندا ہونے لگے، تو پھر اس کے اثرات وہ باطن میں اور جسم کے اندر بھی جانے لگتے ہیں. تو مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دن میں کم از کم 5 مواقع کے اوپر اس بات کو فرض قرار دیا کہ وہ اپنے جسم سے، اپنے چہرے سے، اپنے ہاتھوں سے، پیروں سے گرد و غبار کو، نجاست کو اور گندگیوں کو دور کر لے. علماء فرماتے ہیں کیونکہ جو نماز ہے یہ اللہ سے ملاقات اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے، اور بندہ جب اپنے خالق سے ملاقات کرے اور اس کے سامنے پیش ہونے لگے تو وہ احسن حال میں، اچھے حال میں، صاف ستھری حالت میں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے لیے جو فطرت تخلیق کی گئی ہے اس کا تقاضا ہے۔ دنیا کے اندر جب آپ کسی عزت والے سے، کسی مالدار سے، کسی بڑے سے، بزرگ سے ملتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اچھی حالت میں ہوں، صفائی والی حالت میں ہوں، حالانکہ وہ سامنے والا بھی ہماری طرح ایک عام انسان ہے، اس کو بھی وہ آزار لاحق ہیں جو ہمیں لاحق ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ تو اس تمام جہان کے رب ہیں، اس تمام جہان کے خالق ہیں۔ جب ان کے سامنے پیش ہوں گے تو ایسی طہارت ہونی چاہیے اور بندے کو ایسا پاک صاف ہونا چاہیے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اس سلسلے میں آج میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات سے بظاہر جو ایک معمولی سی بات ہے اور ہر بندہ، ہر مسلمان دن میں کئی دفعہ کرتا ہے، وضو، اس کے متعلق قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کے مطابق تاکہ ہم عمل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک موقع پہ فرمایا کہ میں تم کو ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات بھی بلند فرمائیں۔ صحابہ نے فرمایا جی بالکل بتائیے، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ہم تو اسی کے چاہنے والے ہیں اور ہر بندہ اس کا محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات فرمائی، فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کے اندر تکمیل کرنا، اچھے طریقے سے کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ جس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس سے مومن کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کثرت الخطوہ الی المساجد، مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ آنا جانا، قدم رکھنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے مومن جب دو قدم رکھتا ہے تو پہلے قدم سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دوسرے قدم سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالی کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ایک نماز ہو جائے تو مومن اگلی نماز کے شوق میں، ذوق میں، انتظار میں تیار رہے۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فذلکم الرباط، اور یہ تمہارے لیے رباط ہے۔ یہ جو لفظ رباط ہے یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، اس کے اوپر علماء نے تحقیق کی تو رباط یہ عموماً جہاد کو کہا جاتا ہے، لیکن جہاد یہ ایک وسیع معنی ہے، اس کے اندر تلوار سے لڑنا بھی شامل ہے، اس کے اندر زبان سے حق کلام کرنا بھی شامل ہے، اس کے اندر تبلیغ بھی شامل ہے، اس کے اندر بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لانا بھی شامل ہے۔ اور جو خصوصاً رباط کہا جاتا ہے، یہ جب مسلمان لشکر اور مسلمانوں کا کوئی قافلہ کسی سفر میں ہو، کسی لڑائی میں ہو، تو رات کے وقت چند افراد کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آپ نے سونا نہیں ہے بلکہ پہرہ دینا ہے، چوکیداری کرنی ہے، کیونکہ رات کے وقت میں دشمن کی طرف سے جو حملے کا خطرہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسلمان جو سب کے سونے کے باوجود جاگ رہا ہے اور سب آرام کر رہے ہیں اور یہ تھکا ہوا تھا لیکن یہ آرام نہیں کر رہا، اور اس کی آنکھیں، اس کا ذہن اور اس کا دماغ وہ تیار ہے اور وہ بالکل حاضر ہے اللہ تبارک و تعالی کو، یہ مشقت برداشت کرنا اور یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ اور عام طور پہ جہاد کے اندر سب سے مشکل کام جو سمجھا جاتا ہے وہ یہی رباط سمجھا جاتا ہے، خواہ وہ کسی ملک کی سرحد ہو یا کوئی بارڈر ہو، وہاں پہ جو ہمارا مسلمان بھائی بیٹھا ہے اور اس کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے وہ ایمانداری سے ادا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم سکون سے سوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس ہمارے بھائی کے درجات بہت بلند فرماتے ہیں. تو ہم میں سے ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ نے ہر ایک آدمی کے لیے اس کا میدان رکھا ہے. سب لڑائی کے لیے چلے جائیں تو علم کون حاصل کرے گا، اور سب علم حاصل کرنے لگے تو جہاد کون کرے گا، اور سب جہاد میں چلے گئے تو تبلیغ اور اس کے بعد پھر پڑھنے پڑھانے کا عمل اور اسلامی معیشت اور اسلامی معاشرت، ہر کسی کا اپنا میدان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ لوگ وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ میدان جنگ میں اور بارڈر کے اوپر ہمارے بھائی کو حاصل ہو رہا ہے، تو تین کام آپ نے کرنے ہوں گے. اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت سردی ہے یا بیمار ہیں یا بخار ہے یا بہت زیادہ سستی ہے یا سفر میں ہیں اور دل چاہتا ہے کہ آرام سے بیٹھیں، سکون سے بیٹھیں، یا ٹھنڈا ہے موسم، ٹھنڈا ہے تو اس کی وجہ سے گرمی حاصل کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یاد آتا ہے کہ ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور جا کے آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، یہ آپ کے لیے رباط کے برابر ثواب کا قابل ہے. بندہ بیمار ہو جاتا ہے، علماء نے اختیار دیا ہے اگر چاہے تو تیمم کر لے، لیکن اگر وہ ثواب اور وضو کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو باوجود ہے اس کے کہ اس کو بخار ہے، باوجود اس کے کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا مطالب ہے اور وہ جا کے وضو کر لے تو یہ اس کے لیے رباط کے برابر ثواب ہے. تو وضو یہ شریعت مطہرہ کے اندر ایک بہت اہم عمل ہے، اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے واضح طور پہ اعلان فرمایا تھا، لا يقبل الله صلاة عبد اذا احدث الا اذا توضأ، اللہ تبارک و تعالی نماز قبول نہیں کرتے جب تم میں سے کوئی بے وضو ہو جائے مگر یہ کہ وہ وضو کر لے. تو وضو کے آداب اور وضو کا عمل، وضو کے بارے میں سنتیں، اس کو بھی کبھی کبھی دہرا لینا چاہیے، اس کو اپنے یعنی سبق یاد کرنے کے طور پہ سمجھ لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے مسلم شریف میں حدیث، اذا توضا العبد المسلم او المؤمن، جب ایک مسلمان وضو کرتا ہے، فغسل وجهه، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خرج كل خطيئة نظر اليه بعينيه مع الماء او اخر قطرة الماء، تو اس کے چہرے کے دھونے کی وجہ سے تمام وہ گناہ جو اس کی آنکھوں کے ذریعے سے ہوئے تھے وہ دھل جاتے ہیں. راوی فرماتے ہیں کہ پانی کے ساتھ دھلتے ہیں یا پانی کے آخر قطرے کے ساتھ دھلتے ہیں، یہ وہ بھول گئے، باقی حدیثوں کو یاد. وَإِذَا غَسَلَ يَدَهُ، یا وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے، خرج كل خطيئة بتشطها يداه، تو اس کے ہر وہ گناہ جو اس کے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے ہوئے تھے وہ دھل جاتے ہیں. وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، اور جب اپنے دونوں پیروں کو دھوتا ہے، خرج كل خطيئة مشطها رجلاه، تمام وہ گناہ جو پیروں سے چل کر کیے تھے وہ دھل جاتے ہیں. حتی یخرج نقیم من الذنوب، جب وضو ختم ہونے لگتا ہے تو مومن گناہوں سے صاف ستھرا ہو کے نکل آتا ہے. کتنی بہترین حدیث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنی بڑی رحمتیں اور کتنے فضائل ہیں. پہلے زمانے میں گناہوں کے کفارے بڑے سخت ہوا کرتے تھے، فقتلوا انفسکم، بنی اسرائیل کو ایک موقع پہ جب گناہ معاف کرنے کا موقع ملا تو فرمایا ایک دوسرے کو قتل کرو تب گناہ معاف ہوگا. اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پہ اتنی آسانیاں فرما دی ہیں کہ تھوڑا سا پانی لے لو اور نماز کی نیت سے وضو کر لو اور پاک صاف ہو جاؤ، گناہ دھل جائیں گے. مومن کے بارے میں جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ مومن کی شان اور اس کے بارے میں جو حسن ظن رکھا جاتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ گناہ کبیرہ نہیں کرتا. اور اگر بالفرض اس نے گناہ کبیرہ کبھی کر بھی لیا، فوراً توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے. اگر اس گناہ کا تعلق کسی اور بھائی سے ہے تو اس سے معافی مانگ لیتا ہے، اس سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کر لیتا ہے. لہذا علماء فرماتے ہیں کہ اس قسم کی احادیث میں جو مومن کے گناہوں کے دھلنے کا ذکر ہے، تو کیونکہ مومن کے ذمہ اگر کوئی گناہ ہے اور اس کو پتہ نہیں بھی چل رہا، تو وہ گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ ایک مسلمان وہ کر بھی لے تو اس کو احساس ہونا چاہیے اور جلد از جلد اس سے جان چھڑا لینی چاہیے، اللہ سے توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے تاکہ اس کے ذمے پہ وہ نہ رہے، ورنہ جو کبائر گناہ ہیں وہ اس قسم کے فضائل سے شامل نہیں ہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وضو کے ساتھ گناہوں کا دھلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ یہ احسان کیا ہے کہ وضو کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ تو ظاہری نجاستوں کا، ظاہری غلاظتوں کا دھل جانا ہے. کسی کے ہاتھ پہ گندگی ہے، کسی کے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی ہے، تو وہ اس کو دھو لے، صاف ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ عام منہ ہاتھ دھونے میں اور وضو میں یہ فرق ہے کہ عام منہ ہاتھ میں بندہ اپنے لیے دھوتا ہے اور وضو اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پھر انعام بھی ملتا ہے. اور وہ انعام یہ ہے کہ جیسے آپ کے چہرے سے گرد و غبار ہٹ گیا، جیسے آپ کے ہاتھ مٹی سے صاف ہو گئے، اسی طرح آپ کا قلب، آپ کا سینہ اور آپ کا باطن وہ بھی گناہوں سے صاف ہوتا چلا جاتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں طہارت کا حکم دیا ہے، طہارت کا اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ دعا میں فرمایا، اللہم انی اسألوک کمال الوضو، اے اللہ میں آپ سے کامل وضو مانگتا ہوں، و کمال الصلاة، اور میں آپ سے کامل نماز مانگتا ہوں، و کمال غفرانک، اور آپ کی کامل مغفرت کا طالب ہوں، و کمال رضاک، اور آپ کی مکمل رضا چاہتا ہوں. تو وہ وضو جسے ہم اور آپ ایک معمولی سا عمل سمجھتے ہیں، وہ وضو جس کے اندر ہمارے مسلمان بھائی احتیاط نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے اس کے کامل ہونے کا طلب کیا ہے. وضو کامل کیسے ہوگا اور ناقص اور کامل وضو میں کیا فرق ہے؟ اسباغ الوضو، وضو کو اچھے طریقے سے کرنا، وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اپنے گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں اور اللہ کے نزدیک اپنا مقام بلند کرنا چاہتے ہیں، تو اسباغ الوضو اعلی المکارہ، وضو کو اچھے طریقے سے کرنا ہوگا. وضو کے کچھ آداب ہیں بہت ہی آسان سے، کہ وضو کرنے سے پہلے آپ اگر ہو سکے اور آسان ہو، ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو جائیں. اگر قبلہ رخ نہیں ہے تو وضو ہو جائے گا، لیکن یہ ایک ادب ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قبلہ رخ ہو کے وضو کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے، سنت طریقہ ہے. اسی طرح وضو کے اندر دنیاوی باتیں، ادھر ادھر کا کلام یہ ناپسندیدہ ہے. کوئی ضروری بات ہے، آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے، آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے، تو اس کو ہاں نہیں میں جواب دے سکتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت کی مختلف ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اس سے انسان کا جو ذہن ہے اور اس کا جو، یعنی کہتے ہیں اس کا جو انہماک ہے، وہ متوجہ نہیں رہتا. جب انہماک نہیں ہوگا تو پھر وہ تقویٰ جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضو، اگر مجھے اپنی امت کا مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. مسواک، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے ایک سنت ہے. علماء نے اس کے بے شمار فائدے لکھے ہیں، بعض کتابوں میں 70 تک فائدے لکھے گئے ہیں اس کے. سب سے چھوٹا فائدہ جو اس کا ہے وہ منہ کا صاف ہو جانا. ظاہر بات ہے جب بندے کا منہ صاف ہوگا تو وہ فرحت محسوس کرے گا, بیماریوں سے دور رہے گا. اور جو سب سے بڑا فائدہ اس کا ہے, حدیث شریف میں جو بیان فرمایا گیا کہ مرتے وقت تک اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہوگا. ہم اور آپ جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں, ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو, اور جب موت کا وقت آئے تو العیاذ باللہ ایمان سے ہاتھ دھونا نہ پڑ جائیں. تو اگر یہ چاہتے ہیں تو مسواک کو اپنا لیجئے. مسواک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بیمار تھے, آپ علیل تھے, حضرت عائشہ صدیقہ نے جو حالات بیان کیے ہیں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وقفے وقفے سے مسواک دیتی تھیں اور آپ وہ اپنے زبان اور یعنی منہ میں مارا کرتے تھے. تو وضو کے آداب میں سے, سنتوں میں سے مسواک کا ہونا بھی ہے. اور مسواک علماء فرماتے ہیں کہ جو یہ مشہور اور معروف پیلوں کے درخت کی ہوتی ہے یہی زیادہ بہتر ہے. البتہ اگر اس کی جگہ کسی نے برش کر لیا, ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیا, تو اس کو صفائی والا فائدہ حاصل ہو گیا, لیکن وہ فضائل جس کے بارے میں مسواک کا ہی ذکر آیا ہے وہ فضائل حاصل نہیں ہوئے. اگر وہ فضیلتیں حاصل کرنی ہیں تو اس کے لیے مسواک کا استعمال ہی ضروری ہے. اور اسی طرح جب وضو کیا جائے تو پانی جو بہ رہا ہے اس کے اوپر بھی توجہ ہونی چاہیے کہ کہیں اسراف نہ ہو جائے. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ افل وضو اسراف, کہ حضرت جی کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ یہ تو ایک عبادت ہے اور اللہ کے لیے ہم پانی استعمال کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا ولو کنت علی نہر جاری, بالکل اسراف ہو سکتا ہے وضو میں اگرچہ آپ بہتے ہوئے دریا کے کنارے نہ بیٹھے ہوں. یعنی جو دریا ہے اس کے اندر پانی بہت زیادہ ہے, اس میں آپ سے کوئی حساب نہیں کر رہا کہ آپ نے پانی ضائع کیا, اور جو آپ وضو کر رہے ہیں وہ پانی بہ کے دوبارہ دریا میں جا رہا ہے. اس کے باوجود آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو پانی استعمال میں کر رہا ہوں وہ کہیں ضائع نہ ہونے لگے, ضرورت سے زیادہ نہ ہونے لگے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم پہ, اس میں عظیم نعمت وہ پانی ہے. اگر پانی کو ہم ضائع کرنے لگے تو یہاں سے ابتدا ہو جائے گی نعمتوں کی ناقدری کی, اور جو نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اس کا انجام پھر العیاذ باللہ کفر تک چلا جاتا ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے سے ہی تعلیم دے دیا کہ جب آپ وضو کرنے لگیں تو برائے ضرورت, بقدر ضرورت پانی کا استعمال ہو, اس سے زیادہ نہ ہو. ہمارے ملک میں خصوصاً آپ سنتے رہتے ہوں گے پاکستان کے اندر پانی کی کمی ہے, اور پانی پتہ نہیں واللہ عالم کتنے عرصے میں ختم ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قحط سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ہمیشہ سیراب فرمائے, فراوانی فرمائے. لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا جب ہم گھر میں ہوتے ہیں, جب ہم مسجد میں جاتے ہیں, کسی مدرسے میں جاتے ہیں, کہیں بھی ہو, تو وہاں جو آپ پانی استعمال کر رہے ہیں وہ بقدر ضرورت اور وضو کے لیے جو کافی ہو اتنا ہونا چاہیے. اسی طرح جب چہرہ دھونے لگیں تو پانی اس طریقے سے چہرے پہ ڈالا جائے کہ وہ آسانی کے ساتھ ہو اور تسلی کے ساتھ ہو. جو زور سے چہرے پہ پانی مارا جاتا ہے جس سے چھینٹے بنتی ہیں, دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اس طرح کے عمل سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے. اور چہرے کی ابتدا یہ جو پیشانی کے بال جہاں سے ختم ہوتے ہیں یہ شروع ہے اور تھوڑی کے نیچے تک یہاں تک اختتام ہے یہ پورا, اور چوڑائی کے اندر ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ ہے. ہمارے مسلمان بھائی چہرہ دھو لیتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کانوں کے آس پاس کا علاقہ ہے یہ رہ جاتا ہے غلطی سے, یا پھر تھوڑی کے نیچے تک اگر گھنی داڑھی نہیں ہے تو اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اور اگر داڑھی گھنی ہے جسے لحیہ کفہ بولتے ہیں تو پھر اس کے اندر تک پانی پہنچانا لازم نہیں ہے بلکہ داڑھی تک پہنچ جانا کافی ہو جاتا ہے. تو جب چہرہ دھویا جائے تو 3 دفعہ ہونا چاہیے, کافی پانی سے ہونا چاہیے, زیادہ نہ ہو ضرورت سے, اور جسے کہتے ہیں آداب کے ساتھ طریقے سے ہونا چاہیے, اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس پورے چہرے کی گولائی میں کوئی جگہ باقی نہیں رہ رہی. اور جب ہاتھ دھوئے جائیں تو دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے, اور پانی جو ہے وہ انگلیوں کی طرف سے کوہنیوں کی طرف بہانا ہے. یہی شریعت ہے, آپ کو ہر ہر عمل کا ادب سکھایا جائے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو فرمایا اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ پانی لیں تو پانی آپ کی یعنی جو انگلیاں ہیں ہاتھ کی ادھر سے آنا شروع ہو اور کوہنیوں کی طرف نکل جائے, اور دونوں ہاتھوں کو اسی طرح دھونا ہے. اور اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ جو کوہنیاں ہیں یہ دھونے کے اندر شامل ہیں, کہیں اس میں کوئی حصہ وہ رہ نہ جائے دھونے سے. اس کے بعد سر کے مسے کا نمبر آتا ہے. سر کا مسا پورا کرنا یہ سنت طریقہ ہے, اگرچہ علماء احناف کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ 1/4 مسا اگر کر لیا جائے تو سر کا مسا ہو جاتا ہے, لیکن وہ کافی ہونا ہے. اور ایک ہے سنت پر عمل کرنا, جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ سنت طریقہ ہے کہ شروع سے آپ اپنے یہ جو 3 انگلیاں ہیں دونوں ہاتھوں کی ان کو پیچھے لے جا کے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے کناروں سے سر کا پورا مسا کر کے جو ہاتھوں کے پیچھے گیلائی رہ جاتی ہے اس سے گردن کے پچھلے حصے کا مسا اور انگوٹھے سے کانوں کا مسا ہو جائے. یہ ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ بیان کیا ہے اس میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے. تو سر کا مسا کرتے ہوئے سنت کا خیال رکھنا ہے اور آگے سے پیچھے کی طرف جا کے پھر پیچھے سے آگے آنا. اور علماء فرماتے ہیں کہ جو مسا کیا جائے گا وہ 1 دفعہ کیا جائے گا, یہ سنت طریقہ ہے, اور جو جگہ دھوئی جائے گی وہ 3 دفعہ دھوئی جائے گی. اور اسی طرح ابتدا کے اندر ناک میں جو پانی ڈالا جاتا ہے, منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے, علماء نے اس کی بہت ساری سنتیں بیان کی ہیں. ایک سنت تو یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ڈالا جائے, اور دوسری سنت یہ ہے کہ 3 دفعہ ہو, تیسری سنت یہ ہے کہ منہ میں جو ڈالا جائے تو وہ اچھی طرح ہلایا جائے, چوتھی سنت یہ ہے کہ جب منہ میں ہلا لیا جائے تو پھر اس کے بعد باہر نکال دیا جائے, اور پانچویں سنت یہ ہے کہ جو ناک میں پانی ڈالنا ہے وہ سیدھے ہاتھ سے ڈالا جائے گا اور ناک کو جو جھڑکا جائے گا وہ الٹے ہاتھ سے جھڑکا جائے گا, اور ناک میں جو پانی جائے گا وہ یہاں تک پہنچ جائے کہ ناک کی ہڈی تک چڑھ جائے, صرف ناک کے سوراخ تک لے جا کے چھوڑ دینا یہ کافی نہیں ہے. آج کل کچھ لوگ آپ کو نظر آئے ہوں گے کہتے ہوئے کہ جی پانی کے اندر کوئی جراثیم آ گیا ہے, اور خبردار پانی ناک میں نہ ڈالیے, اس لیے بیمار ہو سکتے ہیں آپ اور مر سکتے ہیں. یہ سنت کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ جو آدمی بظاہر عام سیدھا سنت کے مخالفت نہیں کر سکتا تو وہ پھر دوسرے طریقے ڈھونڈتا ہے. کیا اس سے پہلے لوگوں کو بخار نہیں ہوتا تھا؟ کیا اس سے پہلے لوگ اور بیماریوں سے نہیں مرے؟ کیا اس سے پہلے جہاز گر کے نہیں لوگ مرے, گاڑیوں میں بیٹھ کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے؟ تو آپ گاڑی میں بیٹھنے سے تو منع نہیں کر رہے کسی کو. ہاں, وضو کے اندر ناک میں پانی ڈالنے سے آپ نے لوگوں کو منع کر دیا. پتا چلا کہ یہ شریعت کے خلاف کوئی سازش ہے, اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس عمل سے حیات میں برکت عطا فرمائیں گے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے. اور اسی طرح جب پیروں کو دھویا جائے تو پنڈلیوں تک دھونا ہوگا, اور پیروں کو اس طریقے سے دھونا ہوگا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے گئے اور نماز کا وقت ہوا. صحابہ کرام, ظاہر بات ہے جب سفر میں ہوتا ہے بندہ تو جلدی میں بھی ہوتا ہے اور ویسا اہتمام نہیں کر سکتا جیسے اپنے گھر میں کرتے ہیں. صحابہ کرام نے وضو کیا اور نماز کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کی جو ایڑیاں ہیں اس پہ جگہ خشک رہ گئی ہے. آپ نے فرمایا, ویل للعقاب من النار, وہ ایڑیاں جو آگ میں جلیں گی ان کے لیے تباہی ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جسم کا جو حصہ وضو کے اندر خشک رہ جاتا ہے اور اللہ نے اس کے دھونے کا حکم دیا تھا تو جہنم کے اندر وہ جلے گا العیاذ باللہ. لہذا خصوصاً پیر کے, کیونکہ وہ کچھ حصے انسان کی نظر میں نہیں ہوتے, اس کو اچھی طرح مل لیا جائے, اس کو صاف کر لیا جائے, اور اس بات کو آپ یقین کر لیں کہ آپ کے جو پیر کی جو پیر کے ٹخنے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. اور اسی طرح دعائیں بھی حدیث شریف کے اندر آئی ہیں. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا یہ سنت طریقہ ہے, مستحب ہے. اگر کسی نے بسم اللہ نہیں بھی پڑھا تو وضو ہو جائے گا, لیکن وہ برکتیں جو سنت وضو کی ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گی. اور وضو کے دوران جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں, وہ تو پہلی دعا وہ تو جو شہادتین کہلاتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, بس یہ دعا ثابت ہے. اس کے علاوہ جو تفصیلات آپ سنتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے. اور جو دوسری دعا آتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں یا وضو کے بعد فرمائی ہے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور مجھے بہت زیادہ پاک صاف لوگوں میں سے بنا دیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. خواتین کے مسائل کے آخر میں وہاں آیت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اگر اللہ سے محبت چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اپنے آپ کو محبوب بنانا چاہتے ہیں, اللہ سے ملاقات کا شوق ہے, اللہ کی زیارت اور اللہ کی طرف نظر کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا شوق ہے, تو اس کے لیے آپ کو تواب بننا ہوگا, گناہ چھوڑنے ہوں گے, اور اس کے لیے آپ کو خوب طہارت حاصل کرنی ہوگی. اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا جو وضو کے بارے میں ثابت ہے, اللہم اغفر ذنوبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, او کما قال علیہ السلام, اس طرح دعا آتی ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دیجئے اور میرے گھرانے میں وسعت کر دیجئے اور میرے رزق میں برکت کر دیجئے. تو یہ دعائیں آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات کو بھی اس کا علم ہو جائے, ہو سکے تو اس کو یاد کر لیں, یا جو دعائیں یاد نہیں ہیں اور جو یاد ہیں وہ پڑھ لیجئے. عربی پڑھنے پر قادر نہیں ہے تو جب تک عربی پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی زبان میں یہ دعائیں کیجیے. البتہ اعضاء مخصوصہ کو دھونے کے لیے باقاعدہ طور پہ احادیث میں دعائیں نہیں آئی ہیں, یعنی اس طرح کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دھوتے ہوئے کون سی دعا پڑھی, یا ہاتھ دھوتے ہوئے کون سی دعا پڑھی, اور پیر دھوتے ہوئے کون سی دعا پڑھی. ہاں, لیکن احادیث کے ذخیرے میں جب مختلف لاکھوں احادیث کو ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے دیکھا اور جمع کیا, تو انہوں نے ایک مجموعہ تیار کیا تاکہ مومن کی توجہ بھی صحیح رہے اور اس کو ہر ہر عضو کے دھونے کی وجہ سے جو تفصیل آئی ہے اور کس وجہ سے یہ کام کیا جا رہا ہے وہ بھی معلوم ہو جائے. اس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے کچھ دعائیں نقل کی ہیں, ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے فرمایا کہ جب وضو شروع کرنے لگے تو کہے بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام, یہ دعا پڑھ لیا کرے اور اس کے بعد وضو کو شروع کرے. اور اسی طرح جب اپنے چہرے کو دھونے لگے تو یہ دعا ہے, اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اے اللہ جس دن بہت سے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے اور بہت سے چہرے چمک جائیں گے, سفید ہو جائیں گے, اس دن میرا چہرہ سفید رکھنا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آخرت میں انسان کو اپنے اعمال کا پتہ ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کو پتہ ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ, اور بہت سارے جو چہرے ہوں گے وہ سیاہ کالے پڑے ہوئے ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ, اور اس کو پتہ ہوگا کہ اس کے ساتھ بہت سختی کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں روشن چہروں والے میں سے بنائے, اور جس دن بہت سے چہرے سیاہ اور سفید ہوں گے اللہ ہمیں سفید چہروں والوں میں سے بنا دے. تو ہم جو اپنے چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں اور اس کو دھوتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، اس کی ایک حکمت یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہماری یہ دعا ہے اور ہمارا اپنے رب سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا چہرہ بھی وہ سفیدوں میں سے ہونا چاہیے. جب منہ میں پانی ڈالنے لگے تو اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما دیجئے، مجھے توفیق دے دیجئے کہ میں آپ کی تلاوت قرآن کی کر سکوں، آپ کا ذکر کر سکوں، آپ کا عبادت کر سکوں اور شکر بجا لا سکوں. جب ناک میں پانی ڈالنے لگے اللہم اریحنی رائحت الجنہ ولا ترحنی رائحت النار، اے اللہ جنت کی خوشبو ہمیں سنگھانا اور جہنم کی بدبو ہمیں نہ سنگھانا، ہمیں اور ہماری حفاظت فرمائے اس سے. اسی طرح جب سیدھا ہاتھ دھونے لگے کوہنیوں تک تو دعا کریں اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھے میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا اور میرے ساتھ آسان حساب کیجئے گا. کیونکہ قرآن نے فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینی فسوف حاسب حسابا یسیرا، جس کو دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا گیا اس کے ساتھ سرسری حساب کیا جائے گا. کیا مطلب ہے سرسری حساب کا؟ ایک بندہ ہے، سب جانتے ہیں کہ شریف آدمی ہے، سب کو پتا ہے بہت نیک بندہ ہے، اور مثال کے طور پہ وہ چلا گیا اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے. محلے والے اس کو جانتے ہیں کہ اچھا بندہ ہے، تو اس سے صرف جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں، جو طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق پوچھا جاتا ہے. اچھا صاحب آپ کا نام بتائیے، آپ کے والد کا نام، کب پیدا ہوئے، اور اس کو وہ جاری کر دیا جاتا ہے. اور ایک معلوم ڈاکو ہے اور پتا ہے کہ یہ چور ہے، یہ بڑا شرارتی ہے، اور وہ چلا جائے اور اپنے لیے این او سی اور کلیئرنس سرٹیفکیٹ مانگنا شروع کر دے تو کیا ارتکاب کیا جائے گا اس کے ساتھ؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو مل جائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے ساتھ، اپنے مومنین کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے من نوقش عذبا، جس سے پورا حساب مانگ لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بے حساب یسیر کا معاملہ فرمائیں. تو یہ دعا اس لیے علماء نے فرمائی ہے کہ جب اپنا سیدھا ہاتھ دھونے لگیں تو اس وقت یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارا نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا اور حساب کے اندر ہمارے ساتھ نرمی کیجئے. جب الٹا ہاتھ دھونے لگیں اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اے اللہ میرے الٹے ہاتھ میں میرا نام اعمال نہ دیجئے اور کمر کے پیچھے سے بھی نہ دیجئے. کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے واما منوت یہ کتاب ہو ورا ظہرے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا جو یہ الٹا ہاتھ ہے یہ گھما کر پیٹ کے اندر دے دیا جائے گا اور پیچھے سے اس کو اعمال نامہ دیا جائے گا. یہ عذاب کی ایک صورت ہے، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. تو اس سے حفاظت مانگنا بھی ضروری ہے. اور اسی طرح جب سیدھا پیر دھونے لگے تو پھر اس وقت دعا آئی ہے اللہم ثبت قدمیا علی الصراط یوم تزل الاقدام، اے اللہ میرے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما پل صراط کے اوپر جس دن بہت سارے قدم پھسل جائیں گے. قرآن کریم میں آتا ہوا ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، تم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے پل صراط میں سے اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے جو اللہ کے مومن بندے ہوں، نیک لوگ ہوں، ان کے لیے کھول دی جائے گی، ان کے لیے بڑی ہو جائے گی، آسانی سے گزریں گے. اور جو گناہگار ہوں، کفار ہوں، اللہ کے نافرمان ہوں، تو جہنم سے ایک بلا آئے گی، ایک قسم کا ایک آفت اس کے اوپر آئے گی اور اس کو کھینچ کے نیچے گرا دے گی. تو اس سے بھی حفاظت مانگنا، اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے. اور اسی طرح جب الٹا پاؤں دھونے لگے تو اس وقت پھر کہے کہ اللہم انی اسالک، اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہوں، وسعی مشکورا، اور جو میں کوشش کرتا ہوں وہ ایسی ہو کہ اس سے مجھے فائدہ ہو، وہ تجارت لن تبور، اور جو میرے تمام کام ہیں وہ ضائع نہ چلے جائیں، وہ بالکل ضائع نہ ہو جائیں، بلکہ وہ میرے لیے اس آخرت کا فائدہ بن جائیں. تو یہ وہ دعائیں ہیں جو کر لی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کو سمجھ لیا جائے کہ جو وضو کا فلسفہ ہے، وضو کے فوائد ہیں، وہ کس لیے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کا حکم دیا ہے وہ کیوں دیا ہے. حدیث شریف میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے مسلمان بندے جو میرے بعد آئیں گے ان کا میں انتظار کروں گا حوض کوثر پہ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت ہم تو آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ہمیں پہچانتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والے تا قیامت جو آپ کی امت ہے ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرم محجلین، میں ان کو ان کے پیشانیوں اور ان کے وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچانوں گا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کالے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ایسا ہے کہ جس کی پیشانی سفید ہے اور اس کی چاروں ٹانگوں پہ سفیدی ہے، تو مالک اس کو دور سے نہیں پہچان سکتا. صحابہ نے کہا پہچان سکتا ہے، تو فرمایا بالکل اسی طرح میں اپنی امتی کو دور سے پہچان لوں گا کہ اس کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا اور اس کے وضو کے تمام اعضاء چمک رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی یہ چمکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ہمیں بھی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك التوكلان وأنت المستعان. الله تبارك وتعالى مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، مسلمانوں کو توابین اور متطہرین بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وضو، ہماری طہارتیں، ہمارے اعمال، ہماری عبادتیں، ہمارا اخلاص، ہماری نیت، اللہ تبارک و تعالی اس کو خالص فرما دیں، اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی پریشانیاں دور کریں، جو بیماران ہیں ان کو صحت عطا فرمائیں، جو دنیا سے گزر گئے حالت ایمان پہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ حساب یسیر فرمائیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا کرے. جو کسی بھی پریشانی میں ہو، خواہ مالی پریشانی ہو، خاندانی پریشانی ہو، یا کوئی بھی قسم کی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و احسان سے اس کا مسئلہ آسان کر دے، اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اپنے فضل سے اس کے اوپر راحت نازل فرمائے. پاکستان کے چپے چپے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، یہاں کے ہر ہر شہر کی، ہر ہر بستی کی، یہاں کے مسلمانوں کی، یہاں کی مساجد کی، یہاں کی مدارس کی، یہاں کے گھرانوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، دشمنوں کی سازشوں سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے، آفات سے حفاظت فرمائے، اور اسلام کے اس قلعے کو دن بترقی فرمائے، روح بترقی فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے. اور اے اللہ، دین کے اندر اصل ترقی ہے، یا اللہ ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو، ہم سب کو ہر آنے والا دن گزرنے والے دن سے دین کے لحاظ سے بہتر فرمائے، اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت فرمائے. حرمین شریفین کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، جو حجاج کرام تشریف لائے حج کر کے، اللہ تبارک و تعالی حج قبول اور مقبول فرمائے، جو حضرات عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا سفر آسان کرے، عمرہ قبول اور مقبول فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی خیریت اور عافیت کے ساتھ، ایمان اور عمل کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حضرت والد صاحب کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے، جو آزار ہیں، جو بیماریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو جلد دور فرمائے، اور یہاں سے جو چشمہ فیضان توحید کا، تفسیر کا، فقہ کا، علم کا جاری و ساری ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے، اور حضرت کا سایہ محتنم ہم پر تا دیر سلامت فرمائے. اسی طرح میری والدہ محترمہ بھی کچھ بیمار ہیں اور تکلیف محسوس کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. اور میرے بھائی اور میرے بزرگ جہاں موجود ہیں، سب کے خاندان میں ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی تکالیف اور مسائل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی اس مبارک مجلس کی برکتوں سے، اے اللہ ہم آپ کے سامنے طلب کر رہے ہیں، اے اللہ قبول فرما اور دعائیں قبول فرما. اللہ تبارک و تعالی خاتمہ بالخیر اور ایمان فرمائے، اور دنیا تو چند روزہ ہے، جس طریقے سے بھی ہو اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت سے گزار دے، اور آخرت میں ایمان اور کلمہ طیبہ نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ما شاء الله لا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.